मंगल 4 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई JIT के दो रुकन कतरी खत की छानबीन के लिए कतरी शहजादे से मुलाकात के लिए दोहा पहुंचे। वहां से खबर क्या है?
आखिरी खबरें आने तक हमें ये मालूम है कि अब तक उनको वक्त नहीं दिया जा सका है, क्योंकि शेख हमद की अपनी भी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC शुमाइला खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ पैनामा लीक्स के तहकीकात अपने हतमी मराहिल में पहुंच गई हैं। इस 6 रुकनी टीम के दो अरकान कतरी शहजादे हमद बिन जासिम का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कतर पहुंचे हैं, जबकि टीम के बाकी 4 अरकान वज़ीर-ए-आज़म के बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज से पूछगछ की है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
मुश्तरका तहकीकाती टीम के दो अरकान जिनमें कौमी एहतसाब ब्यूरो के नईम मंगी और फौज के खुफिया इदारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद शामिल हैं, आज निजी एयरलाइन के जरिए कतर पहुंचे हैं और इस बात का इम्कान है कि JIT के ये दोनों अरकान हमद बिन जासिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद बुध की अलग सुबह वतन वापस आ जाएंगे। JIT ने इससे पहले हमद बिन जासिम को पेश होने के लिए 2 बार खसूसी LC के जरिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम 10 जुलाई को अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों ने एक मारूफ ताजिर के कत्ल के खिलाफ क्वेटा शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। ताजिर अब्दुल रजाक नामी नामालूम अफराद की फायरिंग में चमन में हलाक हुए थे। उनकी लाश के हमरा चमन के ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहरा क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अंजुमन ताजरान चमन के सदर सादिक अचकजई ने कहा,
आए रोज इस तरह की वाकियात जो है वो जन्म ले रही है। रमजान से पहले आए रोज अगवा बराए तावान दश्ती गर्दी डाकू राज, मगर इंतजामिया हमारे बिल्कुल बेबस है। कल ये वाकया पेश हुआ, तकरीबन चेकपोस्ट से तकरीबन 30 कदम आगे वाकया पेश हुआ। हम हैरान है कि हम कब तक की लाशें उठाएंगे, कब तक हम खून से लथपथ इस तरह की हम ताजरों की लाशें उठा रही है, हमारे कसूर क्या है?
इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा दौरे पर इसराइल पहुंचे हैं। तेल अबीब पहुंचने पर उनका कहना था कि इंडिया और इसराइल दोनों ममालिक तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तआवुन कर रहे हैं। वाज़ेह है इंडिया के वजीर आजम और उनके इसराइली हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान बातचीत का बुनियादी मौजू दिफाई तआवुन रहेगा। तफसील के साथ फरहत जावेद।
इंडिया दुनिया भर से दिफाई आलात दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, ताहम अब इसराइल इंडिया को हथियार फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। वाज़ेह रहे कि फलस्तीन को रियासत का दर्जा देने के मकसद के लिए तवील अरसे से इंडिया के तआवुन के बावजूद मिस्टर मोदी ना ही दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे का दौरा करेंगे और न ही फलस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले वजीर आजम हैं जो इसराइल का दौरा कर रहे हैं।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज की शिदत पसंदों के साथ झड़पें हुई हैं, जिसमें 3 जंगजू हलाक हो गए हैं। तफसील के साथ शुमाइला जाफरी।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिला के मकामी लोगों ने शिदत पसंदों को इलाके से फरार होने में मदद देने के लिए फोर्सेज पर पत्थर बरसाए, ताहम फोर्सेज और शिदत पसंदों के दरमियान मुसल्ला लड़ाई में कम से कम 3 जंगजू हलाक हुए हैं। इत्तलात हैं कि ग्रेनेड के हमले में 1 पुलिस और 1 फौजी एहलकार, जबकि फायरिंग के तबादले में 35 शहरी भी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है।
शुमाली कोरिया का कहना है कि उसने तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, ताहम जनूबी कोरिया ने इस तजुर्बे की मजम्मत की है। शुमाली कोरिया का यह मिसाइल अमरीकी रियासत अलास्का तक मार करने की सलाहियत रखता है। चीन ने फरीकैन से तहमुल से काम लेने पर जोर दिया है, ताहम अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जोर देते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया के मामले पर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब पुख्ता इरादे के साथ जवाब देने का वक्त आ गया है। शाम में अमरीका की क्यादत में बनने वाले इतिहाद का कहना है कि शामी हुकूमती फोर्सेज पर मुश्तमिल इतिहादी बागियों ने दौलत इस्लामिया के मजबूत गढ़ वाले कदीम शहर रक्का की दीवार गिरा दी है। ख्याल है कि अब भी 1000 शहरी और 2000 से ज्यादा जंगजू शहर में मौजूद हैं। नए आदादोशुमार के मुताबिक साल के पहले 6 माह के दौरान यूरोप पहुंचने के लिए 1 लाख से ज्यादा पनाहगुजीनों ने बुहेरा रोम अबूर किया है। یہ تعداد گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران آنے والے پناہ گزینوں کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہے. اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ اٹلی کے راستے یورپ میں داخل ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. اس کے ساتھ ہی بی بی سی کا نیوز بلٹن یہاں ختم ہوا, لیکن بی بی سی کا ریڈیو پروگرام سیربین ابھی جاری ہے, جو آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com/1413 میڈیم ویو پر سن سکتے ہیں,
اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز, اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما لیکس کی تحقیقات اپنے حتمی مراحل میں پہنچ رہی ہیں. اس 6 رکنی ٹیم کے 2 ارکان قطری شہزاد حمد بن جاسم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے قطر پہنچے ہیں, جبکہ ٹیم کے باقی 4 اراکین وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسن نواز سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. پوچھ گچھ انہوں نے کی ہے. حسن نواز کا کہنا ہے کہ بعض لوگ نظریہ ضرورت کے تحت اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوگا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
امیگریشن حکام کے مطابق پاناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان جن میں قومی احتساب بیورو کے نعیم منگی اور فوج کے خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید شامل ہیں, آج نجی ایئر لائن کے ذریعے قطر پہنچے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ جی آئی ٹی کے یہ دونوں ارکان قطری شہزادے حمد بن قاسم کا بیان ریکارڈ کر کے بدھ کی علی صبح وطن واپس آ جائیں گے. جی آئی ٹی نے اس سے پہلے حمد بن جاسم کو پیش ہونے کے لیے 2 بار خصوصی ایلچی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا, لیکن انہوں نے پاکستان آنے سے معذوری ظاہر کی تھی. اس کے علاوہ جی آئی ٹی کی طرف سے حمد بن جاسم کو قطر میں پاکستانی سفارتخانے میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے اور ان پر جرا کرنے کی بھی تجویز دی تھی, جسے قطری شہزادے نے قبول نہیں کیا. سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لندن فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں شریف خاندان قطری شہزادے کے خط پر انحصار کرتا رہا ہے, جس کے مطابق سن 1993 میں لندن فلیٹس حمد بن جاسم کے خاندان کی ملکیت تھے. وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز آج 6ٹی بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. 5 گھنٹے سے زائد عرصے تک جی آئی ٹی کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے پاناما لیکس کو جمہوری حکومت کے خلاف ایک سازش قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا,
میں یہ بات بڑبڑا کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میرے یا میرے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں کوئی ثبوت ہے تو اس کے خلاف کاروائی کیجیے, یہ ہونی چاہیے, یہ اس ریاست کا حق ہے, عوام کا حق ہے. لیکن اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو الجھاؤ کی اجازت مت دیجیے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ جانے کن کن طریقوں سے جو ہے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں مستقبل میں آپ کے سامنے بھی آئیں گی, لیکن سچائی یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اور یہ ہے کہ کچھ طریقہ واردات بہت پرانے ہیں جو آپ کو نظریہ ضرورت میں بھی آتے ہیں سامنے, آپ کے بھٹو صاحب کی پھانسی میں بھی, اور پھر اس کے بعد طیارہ سازش کیس میں بھی جو ہے نا آپ کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں, اور وہ کیا ہے,
وزیر اعظم کے صاحبزادی مریم نواز کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی. پاناما لیکس کی تحقیقات مکمل ہونے میں 6 روز باقی رہ گئے ہیں, اور جی آئی ٹی 10 جولائی کو اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو پاناما لیکس کی تحقیقات مکمل ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے رویوں میں بھی سختی آتی جا رہی ہے, اور ان کے مطابق حکومتی ارکان پارلیمنٹ ریاستی اداروں کو بالواسطہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
تو جے آئی ٹی کی تحقیقاتی ٹیم دوحا پہنچ گئی ہے, لیکن کیا کرنے اور اب تک اس نے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی سوالات کو ذہن میں رکھتے ہیں میں نے وہاں دوحا میں صحافی شفاعت یار خان سے بات کی. تفصیل انہی کی زبانی.
جے آئی ٹی کے 2 ممبران پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ آج مقامی وقت کے مطابق صبح دوحا پہنچ گیا. ان میں سے ایک کا تعلق نیب سے ہے اور دوسرے ممبر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے حسین شیخ حمد بن جاسم کے آفس سے بات کی ہے کہ وہ ان کو اپوائنٹمنٹ دیں. آخری خبریں آنے تک ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اب تک ان کو وقت نہیں دیا جا سکا ہے, کیونکہ شیخ حمد کی اپنی بھی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں. ہم اس بارے میں اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیں کہ قطر کے اوپر جو سعودی اور 4 عرب ممالک کی پابندیاں لگی ہیں اس کی ڈیڈ لائن آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے, اور یہ ان کے لیے کافی سیریس میٹر ہے. اور شیخ حمد بن جاسم آلدو وہ اس وقت نہ تو پرائم منسٹر ہیں نہ فورن منسٹر ہیں لیکن پھر بھی وہ رائل فیملی کے بڑے خاص اور کلیدی ممبر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مصروفیات اس طرف زیادہ ہوں. تو یہ ممبران انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے شیخ حمد کی طرف سے ان کو موقع ملے گا بات کرنے کے لیے وقت ملے گا تو وہ ان سے جا کے بات کریں گے. شاید لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کل جمعرات چونکہ ہفتے کا آخری ورکنگ ڈے ہے وہ ایک روز اور انتظار کریں گے, اور جمعے اور ہفتے کو ان کی ہفتہ وارانہ تعطیلات ہوتی ہیں, تو شاید جے آئی ٹی کے ممبران کے پاس مہلت بہت کم ہو ان سے ملنے کی.
دوہر سے یہ تھے صحافی شفاعت یار خان. سپریم کورٹ کے جس فیصلے نے جے آئی ٹی تشکیل دی تھی 13 سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے, اس نے کہاں تک پیش رفت کی ہے اور وہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال اور صورتحال سمجھنے کے لیے میں نے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی.
دیکھیں اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ دیکھیں نا دو قسم کے سٹیٹمنٹس وہاں پر ہوئے ہیں, ایک تو ظاہر ہے میاں صاحب ان کے بچوں کے حساب دار ایکسیٹرا جو بھی ہیں, تو پرسپشن تو یہی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے تو وہ سب کچھ نہیں مانا ہوگا, ان کا تو سٹینڈ وہی ہوگا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا اینڈ آل دیٹ یو نو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنرل امجد صاحب گئے ہیں, رحمان ملک صاحب گئے ہیں یا مختلف ادارے کے لوگوں کو بلایا ہے, تو اب ان سے کوئی ریکارڈ وغیرہ لیا ہے. لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے اور باتوں کے علاوہ, بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ جسٹس کھوسا صاحب نے جو پیرا نمبر 3 میں ایک بات کہی تھی کہ گو کہ ان کی پوری امپائر اور بزنس کی بات ہے, لیکن تمام فریقین کی کنکرنس کے ساتھ ہم یہ 4 فلیٹس جن کا بیسک ایشو ہے. تو اب جب تک کہ چاہے 93 میں یہ تھے 2006 میں تو یہ تو الگ بات ہے, لیکن جب تک یہ چیز کنیکٹ نہیں کر پائے گی کہ جس رقم سے یہ فلیٹ خریدے گئے تو وہ رقم یہاں پر منی لانڈرنگ کے ذریعے گئی تھی یا ٹیکس ایویژن کے کا جو پیسہ تھا اس کے ذریعے گئی تھی, اور منی لانڈرنگ میں بھی پھر بات آتی ہے کہ منی لانڈرنگ کس پیسے سے ہوئی, کیا اس سے کوئی کرائمز کا کوئی تعلق تھا ایکسیٹرا. تو وہ یہ بات تو پھر ابھی وقت جب آئے گا رپورٹ سبمٹ ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا وہاں پر ایویڈنس آئی ہے اس حوالے سے. گو کہ وہاں سے جو 13 سوال جن کا آپ نے ذکر کیا ہو تو گلف مل سے شروع ہوتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی لینڈ کرتی ہے لندن کے فلیٹس پر, تو یہ بات یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا.
ٹھیک ہے, تو ماضی میں عدلیہ کی جانب سے شریف خاندان کے بارے میں جو فیصلے آئے ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو جے آئی ٹی کا کیا نتیجہ نکل سکتا؟
اب جو حدیبیہ کا جو کیس آیا ہے وہ الٹیمیٹلی چاہے فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن وہ فائنلائز ہو گیا تھا جس میں اسحاق ڈار کے 164 کے سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر ہے, تو سم ہاؤ آر دی ادر اس میں 3 جج صاحبان نے اس میں فیصلہ کیا, ججمنٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ چیئرمین نیب نے اس وقت جو ہے کیوں اپنا یہ جو ہے اس میں اپیل سپریم کورٹ نہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ کیا سپریم کورٹ پاسبلی, کیونکہ اس ججمنٹ میں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, تو کیا پاسبلی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی بات ہوگی جو اس معاملے کو کھول سکے؟ یہ قانونی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ, یا پھر اب شوگر ملوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو بظاہر تو یہ کہنا ذرا خاصا مشکل ہے, لیکن جو قانون سے ہٹ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو شاید میاں صاحب کو گھر بھی پہنچا چکے ہیں اور اڈیالہ جیل بھی پہنچا چکے ہیں, لیکن لیگل حساب سے بات کی جائے تو اس میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں. اسپیشلی اگر آپ اعجاز افضل صاحب کی ججمنٹ پڑھیں جن کو کانٹریری ویو لیا اور انہوں نے بڑی مختصر ججمنٹ لکھی, تو انہوں نے 2-4 باتیں بڑی اہم لکھ دی. انہوں نے کہا بھائی 62-63 اپنی جگہ, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے ریپرزینٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں اور آئین میں, ہم کوئی سپرا آئین نہیں ہے, یہ کوئی ہم پارلیمنٹ کے بھی بنائے ہوئے قانون کے پابند ہے, آئین کے پابند ہے, ہمارے پاس کوئی اپنا ایکسٹرا آرڈنری اختیار نہیں ہے, کوئی ڈیوائن اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہم جو ہے دوسرے اداروں میں, انہوں نے نیب کا بھی ذکر کیا, نیب اور الیکشن کمیشن اور ٹریبنل اور دوسرے ادارے جو قانون کے تحت ہے, ہم ان کی جسٹیشن ایزیوم نہیں کر سکتے. تو اس میں قانونی اور آئینی طور پر بہت سارے سوال ہیں, لیکن یہاں پر جو اسلام آباد میں پاکستان میں جو خبریں ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا وہ تو اڈیالہ جیل بھی جا چکے ہیں اور وہ پرائم منسٹری بھی جا چکی ہے اور شاید کوئی اور آ بھی چکا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہاں ذرا قانونی اعتبار سے غور کریں جسٹس طارق محمود صاحب, جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے پاس جو شواہد ہیں کیا وہ قانون شہادت کے مروجہ اصولوں کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟
دیکھیں نا میں اسی اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں, جیسے میں بار بار ملک جنرل امجد کا اور رحمان ملک صاحب, تو بھائی چلے یہی ہم ازیوم کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے وہاں پر کوئی ایسا میٹیریل ریکارڈ پر لایا ہوگا, یہ میٹیریل سامنے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ میٹیریل ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کلیکٹ کیا ہے, ان کے خلاف ایویڈنس ہے, تو اب ان کو جو ایویڈنس, اس ایویڈنس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے نا تو اس کا استعمال تو دو باتیں ہیں, پہلی بات یہ کہ یہ تو پھر ایک ٹرائل ہوگا اور اس میں یہ ان کے خلاف استعمال ہوگا اور پھر ان کو کراس ایگزامینیشن کا موقع بھی ملے گا, ان کا اپنا بھی سٹیٹمنٹ ہوگا اور ان کو پھر ڈیفنس کا موقع بھی ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ خود کر لے گی, تو پاکستان میں آج تک ایسا ہوا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ بہرحال ان اینی کیس کو ٹرائل کورٹ کا اختیار نہیں رکھتی.
کہیں ایسا تو نہیں نظر آ رہا کہ سپریم کورٹ پاناما کیس اور پھر اس جے آئی ٹی کے معاملے میں قانون سازی کر رہا ہے؟
نہیں دیکھیں نا, ایک اور بات ہے, قانون سازی تو نہیں کر سکتے اور یہی بات جسٹس اعجاز افضل نے بڑا کلیئرلی کہہ دی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم قانون بنا نہیں سکتے اور ہمارے پر کوئی سپرا آئینی یا لیگل پاور تو نہیں ہے, ہم جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے اسی حوالے سے پابند ہے. اس میں ایک بات یاد ہو, آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی اور اعتداد احسن والوں نے شروع میں ایک قانون ڈرافٹ کیا تھا اور پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ تم سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ مت جاؤ, اعتداد احسن کا رائٹ فرام ڈے ون یہ سٹینڈ تھا اور میرا خیال ٹھیک بھی تھا کہ اس میں پہلے قانون سازی ہونی چاہیے اور ان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی اس پر جو ہے تیار نہیں اور وہ قانون نہیں بن سکا. تو گزارش ہے کہ یہ ایک, اس میں بہت سے قانونی طور پر تو بہت سے سوالات ہیں لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ ایپیکس کورٹ ہے اور جس طریقے سے اداروں پر اس وقت پریشر ہے, یعنی کہ آپ اخبار اٹھا لیں اور ٹیلی ویژن جو پروگرام دیکھ لیں, میں تو خود دیکھ دیکھ اتنا پریشر, اسی لیے میں نے جانا بھی چھوڑ دیا, بات کرنی بھی چھوڑ دی, تو میں تو پھر بعض اوقات جو لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو پھر اٹھ کے کتابیں پڑھتا ہوں کہ بھائی یہ قانون کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے.
یہ تھے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی کل جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے. اس پر بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہے حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور حزب مخالف کی جانب سے بھی. میں نے اس موضوع پر صحافی شہزیب جیلانی سے بات کی, پوچھا کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ان میں کیسا تضاد ہے.
وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہ جو پورا عدالتی کیس چلا اس میں بھی انہوں نے تعاون کیا, انہوں نے کہا ہم جے آئی ٹی میں بھی تعاون کریں گے, تو وہ ایک شروع سے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم پورا تعاون کریں گے. لیکن جس انداز سے یہ جے آئی ٹی چلی ہے اور جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, جے آئی ٹی کے ممبرز نے جس طرح کی باتیں کی, حسین نواز کی تصویر کا لیک ہونا, تو اس سے ایون پاکستان میں بھی جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے صاف کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے جس طرح سے تشکیل دی گئی ایک پرسرار طریقے سے, جو نام سامنے آئے, واٹس ایپ کی کالز ہوئیں, تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو اس پر ہے کہ یہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اب گورنمنٹ نے بھی جو ہے پچھلے چند ہفتوں میں ایک سمجھیں کہ ایک مظلومیت کا تاثر اپنایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, شریف خاندان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں بلایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک فال بیک پوزیشن ہے گورنمنٹ کی کہ اگر بالکل ہی معاملات ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا کیس پلیڈ کریں. اور اس میں ویسے تو یہاں پہ بڑا شور و غل ہے وزیروں کا, مشیروں کا, ٹی وی چینلوں پہ, لیکن آپ کو صرف جو پرائم منسٹر نے خود جو بات کی تھی جب وہ پیش ہوئے تھے, انہوں کے جو آخری دو چار جملے تھے اس سے بہت کلیئر پتہ چلتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ, جب انہوں نے کہا کہ یہ کٹھ پتلی اور یہ تماشا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اور سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت یا اوپر والے کی عدالت ہے, جس سے یہ صاف تاثر ملا کہ ان کو بھی کوئی اعتماد نہیں ہے اس جی آئی ٹی.
تو یہ جو لہجہ بدلا ہے شہزیب جیلانی, کس طرح سے بدلا ہے اور اس سے ظاہر اب کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں اس سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو عمران خان اور شریف خاندان یا حکومت کے درمیان بظاہر لڑائی ہے, لیکن یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ جو پورے کورٹ کیس ہے, یہ جے آئی ٹی ہے, اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک فورس ہے, کیونکہ یہ چھ افراد جو جے آئی ٹی کے ہیں یہ تو اتنی ڈیپتھ میں جا کے تحقیقات نہیں کر سکتے, ایک پورا ایک سیکرٹیریٹ ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہا ہے, جو پس پردہ ہے, جو ان کو مواد فراہم کر رہا ہے, جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے, جس کا شاید نسبتاً زیادہ اثر ہے اس پوری جے آئی ٹی کی کاروائی پہ بھی. تو یہ جو بات ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تاثر یہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جیسے یہ جب 10 جولائی کو جب جے آئی ٹی کا کام ختم ہوگا تو جیسے کوئی فیصلہ آ جائے گا. حالانکہ تمام قانونی ماہرین جن سے بھی ہماری بھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی کا یہ اختتام نہیں ہوگا اس کے کام کا, یہ تو آغاز ہوگا ایک بہت ہی لمبی عدالتی کاروائی کا.
اچھا.
تو فی الحال یہ چیز سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر ہوں یا گورنمنٹ ہو, فی الحال کوئی کہیں نہیں جا رہا.
صحیح.
اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ایک موقف ہے وہ اس کو ہی بس دہراتے رہے.
میں یہاں پر آپ کی توجہ شاید جولانی ذرا میڈیا پر بھی دلانا چاہوں گا, وہاں کیا رد عمل ہے میڈیا میں, کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا وہاں پر کس قسم کے تبصرے؟
شفیع صاحب, جس طرح یہ پاکستان کا جو ہمارا میڈیا ہے اسپیشلی جو ٹی وی چینلز ہیں وہ تو شام کے وقت سے یہ جے آئی ٹی اور اس سے متعلق مختلف جو زاویے ہیں دن رات بس یہی بات چل رہی ہے ایک لمبے عرصے سے. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ قوم بیزار ہو گئی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, لیکن یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہم جو پاکستانی ٹی وی چینلز ہیں اس میں بعض چینلز بالکل کھلے ہو کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے موقف کا پرچار کرتے ہیں. کچھ چینل ہیں جو بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے موقف کو وہ روز اپنے تجزیہ نگاروں اپنی رپورٹوں اور ہر لحاظ سے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کا میڈیا بڑا ظاہر ہے کہ بٹا ہوا ہے اور ان کے مفادات بھی ہیں اور جس کے مفادات جس پارٹی سے وابستہ ہیں وہ اسی کے موقف کو کرتے ہیں.
تو یہ جو جارحانہ انداز ہے میڈیا کا یا جانبدارانہ انداز ہے میڈیا کا, یہ حکمت عملی کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس میں حقیقت کتنی ہے اور سیاسی بیان بازی اور سیاسی تماشا کتنا ہے؟
تماشا زیادہ ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کا ایک مثبت اثر یہ ہے کہ جس باریک بینی سے, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو یا یہ عدالتی کاروائی ہو, جس باریک بینی سے ہمارا میڈیا اس کو پرکھتا ہے, اس کی ایک ایک چیز کو جو ہے نا اس پہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے, اس کا مثبت اثر یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب ٹی وی نہیں تھا اور چند اخبارات تھے تو بہت سی چیزیں ہو جاتی تھیں اور وہ عوام کے سامنے نہیں ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ آپ ٹی وی چینل ریموٹ لے کے بیٹھ جائیں اور آپ اس کو چینج کرتے رہیں, مطلب اگر آپ بالکل کوئی جھکی قسم کے انسان ہیں اور آپ بالکل ان معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے, جس سے ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ جی شفافیت جو ہے وہ آتی ہے پورے معاملات میں, اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہے کہیں پہ دو نمبری ہو رہی ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے.
پاکستان سے یہ تھے صحافی شہزیب جیلانی جو جے آئی ٹی کے ارد گرد گھومتے موضوعات کا احاطہ کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں لیویز فورس کے ایک سینئر اہلکار اور ایک تاجر سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. لیویز فورس کے اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ مستونگ میں پیش آیا جبکہ تاجر پر حملہ سرحدی شہر چمن میں کیا گیا تھا. چمن شہر کے تاجروں نے تاجر کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
لیویز فورس کے سینئر اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ مستونگ شہر میں پیش آیا. مستونگ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ لیویز فورس کے نائب رسالدار گل محمد شاوانی پر نامعلوم مسلح افراد نے اسٹیڈیم روڈ پر حملہ کیا. ان کو علاج کے لیے مستونگ شہر میں واقع سرکاری اسپتال لے جایا گیا, لیکن چند گھنٹے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. اس واقعے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں. ادھر سردی شہر چمن میں تاجروں کے اغوا اور ان میں سے بعض میں تاجروں کی ہلاکت کے واقعات کے خلاف چمن کے تاجروں نے کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا. کوئٹہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ ایک تاجر کی لاش کے ہمراہ کیا گیا. مظاہرے کے دوران تاجروں نے یہ نعرے لگائے,
شہید عبدالرزاق کے قاتلوں کو, چمن کے تاجروں کو, چمن کے تاجروں کو.
یہ لاش چمن کے معروف تاجر عبدالرزاق کی تھی جس پر نامعلوم مسلح افراد نے چمن کے علاقے میں گولی چلائی تھی. زخمی ہونے پر ان کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا, لیکن وہ یہاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. مظاہرے میں شریک تاجروں کا کہنا تھا کہ اغوا کی کوشش کے دوران نامعلوم مسلح افراد نے ان پر گولی چلائی تھی. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزی کا کہنا تھا کہ چمن کے تاجر عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں.
یہ واقعہ پیش ہوا تقریباً چیک پوسٹ سے تقریباً 30 قدم آگے واقعہ پیش ہوا. آئے روز اس طرح کی واقعات جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. ہم حیران ہیں کہ ہم کب تک کی لاشیں اٹھائیں گے, کم تک ہم خون سے لت پت اس طرح کی ہم تاجروں کی لاشیں اٹھا رہی ہے, ہمارے قصور کیا ہے؟
گزشتہ ماہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں بھی فائرنگ سے ایک ہندو تاجر ہلاک ہوا تھا, جبکہ اس سے قبل اسی علاقے سے ایک ہندو تاجر کو اغوا بھی کیا گیا تھا. ادھر کوئٹہ قریب مارواڑ کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک کانکن ہلاک ہوا. مزدور رہنما بخت نواب کے مطابق کانکن کی ہلاکت کا واقعہ اغوا کی کوشش کے دوران پیش آیا. ان کا کہنا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد اس علاقے میں کانکنوں کے اغوا کے لیے آئے تھے، لیکن اس کوشش میں ناکامی پر انہوں نے فائرنگ کی تھی. مزدور رہنما نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے کانکن کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقے شانگلا سے تھا. دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے آواران کے علاقے پیراندر میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اعلان کیا ہے کہ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان ہوں گے. انہوں نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کی فاتح ٹیم کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں کیا. واضح رہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں. سرفراز احمد اس وقت پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیموں کے کپتان بھی ہیں. خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا چوتھا میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی. ثنا میر کی قیادت میں پاکستانی ٹیم اب تک اپنے تینوں میچز ہار چکی ہے. دوسری جانب آسٹریلوی ٹیم اپنے تینوں میچز جیت کر ناقابل شکست ہے. کل انگلینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے جبکہ بھارت کا سری لنکا سے ہوگا. بھارت کی ٹیم نے بھی ابھی تک اپنے تینوں میچز جیت رکھے ہیں.
Drop shot from Bublik. Murray goes cross court and deep and into the net. Bublik, I've been well and truly beaten by the defense.
عالمی نمبر ایک اینڈی مرے نے ومبلڈن ٹائٹل کے دفاع کی پیش قدمی جیت سے شروع کی اور پہلے میچ میں قازقستان کے الیگزینڈر ببلک کو 6-1، 6-4 اور 6-2 سے شکست دی. اینڈی مرے دوسرے راؤنڈ میں جرمنی کے ڈسٹن براؤن سے مقابلہ کریں گے، جنہوں نے دو سال پہلے رافیل نڈال کو دوسرے راؤنڈ میں شکست دی تھی. پہلے دن کا سب سے غیر متوقع نتیجہ پانچویں سیڈ سٹین واورنکا کی شکست کی صورت میں سامنے آیا. انہیں ومبلڈن میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والے ڈینیل میڈویڈیف نے 4 سیٹس میں شکست دی. 7 بار کے چیمپئن راجر فیڈرر اپنا پہلا میچ آج یوکرین کے الیگزینڈر ڈولگوپولوف کے خلاف کھیل رہے ہیں. ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا تیسرا مرحلہ عالمی چیمپئن پیٹر ساگن نے جیت لیا، جبکہ مجموعی برتری میں برطانیہ کے تھامس بدستور آگے ہیں. انگلینڈ کے سابق کپتان جان ٹیری نے چیلسی سے 19 سالہ طویل وابستگی ختم ہونے کے بعد ایسٹن ویلا کی طرف سے کھیلنے کا 1 سالہ معاہدہ کیا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بھارتی وزیر اعظم اسرائیل پہنچے ہیں، ان کا بڑا جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر استقبال کیا گیا ہے. ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کار سے کہ وجہ کیا ہے اور کیا حالات وہاں پر پیش آ سکتے ہیں، لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
وزیراعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پینما لیکس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان قطری شہزادے حمد بن جاسم کا بیان ریکارڈ کرنے قطر پہنچے ہیں، جبکہ ٹیم کے باقی 4 ارکان نے وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز سے پوچھ گچھ کی ہے. انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی 3 روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں مسٹر مودی اور ان کے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نتن یاہو زراعت، خلائی ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت کا اعلان کریں گے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں 3 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کا کہنا ہے کہ شامی حکومتی فورسز پر مشتمل اتحادی باغیوں نے دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ والے قدیم شہر رقہ کی دیوار گرا دی ہے. خیال ہے کہ اب بھی 1,000 شہری وہاں موجود ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب میں آپ کو سیدھے یروشلم لیے چل رہا ہوں, اسرائیل کے دارالحکومت, جہاں پر یروشلم لیے چل رہا ہوں, جہاں پر صحافی ہریندر مشرا موجود ہیں. دارالحکومت تو میں نے شاید 7 کہہ دیا. وہاں پر بھارتی وزیر اعظم پہنچے ہیں, تو نریندر مودی کے اس دورے کی تفصیل کے لیے اسرائیل میں کیا کہا جا رہا ہے, مائک نریندر مودی کے سلسلے میں ہریندر مشرا کے حوالے.
یہاں پر جب ایئر انڈیا کی وہ فلائٹ اتری بن گوریون ایئرپورٹ پر, تو ان کا بہت ہی زبردست استقبال کیا گیا. اور وہاں پر نہ صرف بنجامین نتنیاہو خود وہاں موجود تھے, بلکہ ان کے کابینہ کے تمام جو وزیر ہیں سبھی کو کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہوں, اور سبھی وہاں پر موجود تھے. بڑی تعداد میں وہاں پر جو اسرائیل کے وی آئی پی کہے جا سکتے ہیں, سارے لوگ وہاں موجود تھے. وہاں ان کو سلوٹ دیا گیا, وہاں اسرائیل ڈیفنس فورسز کے لوگوں نے انہوں نے گارڈ آف آنر دیا. وہاں پر دونوں ملکوں کے نیشنل اینتھم جو ہیں وہ بجائے گئے, اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے جس طرح سے گلے ملے اور جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا, اس کو لے کر کے یہاں ایسا کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو اس طرح کا استقبال, اس طرح کی جو سیریمنی ہے وہ صرف امریکی صدر کے لیے یہاں پر ہوتا ہے یا پھر پوپ کے لیے ہوتا ہے.
ہریندر نو کاما نو فل اسٹاپ, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم خود, تمام اہم وزراء وہاں پر موجود, تمام کے تمام اہم ادارے موجود, گارڈ آف آنر, یہ سارا کا سارا, تو یہ اتنا خصوصی استقبال کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوگی نا.
دیکھیے, ایک تو یہاں پر سیاسی منشا بھی ہے بنجامین نتنیاہو کا. اگر ہم غور کریں کہ بنجامین نتنیاہو اس دورے کو لے کر کے کیا کچھ کہتے رہے, پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس پر کافی زور دیتے رہے. انہوں نے کئی کانفرنسز میں, انہوں نے کئی جو اجلاس میں, کابینہ کے اجلاس میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اور نریندر مودی جو ہیں ان کے بیچ بڑی گہری دوستی ہے, دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے حمایتی ہیں. اس طرح کا وہ اشارہ کرتے رہے, وہ کہتے رہے. یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار بھی اس پر زور دیتے رہے. اور یہاں پر جو بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ دبی زبان میں نتنیاہو اپنے ووٹنگ کانسٹیٹوئنسی کو, اپنے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو یہ بھی میسج بار بار دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ان کے لیڈرشپ میں جو ہے اسرائیل کی اہمیت دنیا میں بڑھی ہے, اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ ملک جو ہیں وہ قبول کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف وہ نریندر مودی کی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب ملک بھی جو ہیں اور کئی جو مسلم ملک ہیں وہ بھی اب اسرائیل سے قریب آ رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہتے ہیں, اسرائیل کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں, اور وہ اسرائیل کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی نظر آ رہی ہیں, اور یہاں پر ایک بالکل سیاسی منشا بھی جو ہے صاف طور پر نظر آ رہا ہے.
تو ہریندر مشرا, یہ بتائیں کہ دفاعی تعاون کے لحاظ سے اس دورے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے, جہاں تک دفاعی اس پہ یہ کہیں, تو یہاں پر کل کچھ میرے اہم اہلکاروں سے, اسرائیلی اہلکاروں سے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک دفاع کا سوال ہے تو اس پہ اسرائیل اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی بات آگے بڑھ چکی ہے. اس کے لیے وزیر اعظم کو یہاں نہیں آنا پڑے گا. دونوں ملکوں میں بڑے بہت جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ابھی ایگریمنٹس ہوں گے, معاہدے ہونے والے ہیں, اس میں دفاع سے سمبندھت کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر زور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں وہ کافی آگے بڑھ کر کے اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اب ایگریکلچر, واٹر, فوڈ سیکیورٹی, اسپیس پروگرامس, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے سمبندھت سارے معاہدے ہوں گے, اور انہیں پر زور دیا جا رہا ہے. اور دونوں جو رہنما ہیں وہ بار بار اسی پر, اسی کو لے کر کے بات چیت بھی کر رہے ہیں.
چلو, یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ بات آگے بڑھ گئی. وزیر اعظم کو کوئی معاہدہ کرنے کے لیے اسرائیل آنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیا اسرائیل کی جانب سے بھارت میں ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر اور سرمایہ کاری کی کوئی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں, اسرائیل آج وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے یہ کہا کہ مودی جو ہیں وہ میک ان انڈیا کی بات بار بار کر رہے ہیں, وہیں اسرائیل جو ہے وہ کہے گا میک ود انڈیا کی بات کرے گا, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے تیار ہیں, وہ اس ان بھارت میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, اور ڈیفنس انڈسٹری جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح سے معاہدے ہوئے ہیں پچھلے دو مہینوں کے دوران تقریباً 2.63 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان, تو اس کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک شرط جو بھارت کی طرف سے جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میک ان انڈیا کیمپین کو اس کے تحت مضبوط کرنا ہے, اور وہاں پر جو ہے بھارت میں انہیں انویسٹ کرنا ہوگا, وہاں پر زیادہ تر اسمبلی ہوگا, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے جس کے لیے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل تیار ہے.
یروشلم سے ہریندر مشرا, بہت بہت شکریہ. یورپین کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے اسٹراسبرگ میں جاری یورپین پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ارکان کی بڑی تعداد کی غیر حاضری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور مذاق خیز بھی قرار دیا, جبکہ یورپین پارلیمنٹ کے صدر انتونیو تاجانی نے یان کلاڈ یونکر کو لہجہ درست کرنے کا مشورہ دیا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراستوں کا خلاصہ سنیے اس کے بارے میں شمائلہ جعفری سے.
فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں جاری یورپین کمیشن کا یہ اجلاس 6 ماہ بعد یونین کے سب سے چھوٹے ملک مالٹا کی صدارت ختم ہونے کے موقع پر بلایا گیا تھا, جس سے مالٹا کے صدر جوزف ماسکٹ خطاب کرنے والے تھے. تاہم اس موقع پر ارکان کی غیر معمولی کم تعداد کی حاضری پر یورپین کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے برہمی کا اظہار کیا اور اجلاس کے تقریباً خالی ہال میں کھڑے ہو کر یورپین پارلیمنٹ کے ارکان کو آڑے ہاتھوں لیا.
یورپین پارلیمنٹ مضحکہ خیز ہے, انتہائی مضحکہ خیز. میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اجلاس میں آنے کے لیے کوششیں کی, لیکن آج کی بحث میں حصہ لینے کے لیے صرف 30 ارکان کی حاضری یہ ثابت کرتی ہے کہ یورپین پارلیمنٹ سنجیدہ نہیں ہے. میں آج اسی بات پر زور دینا چاہتا ہوں, اور اگر مسٹر مسکٹ کی جگہ مس مرکل ہوتی, اگر یہ تصور کرنا مشکل ہو تو چلو مسٹر میکواں ہوتے, تو اجلاس کی حاضری مکمل ہوتی.
اس موقع پر یورپین پارلیمنٹ کے صدر انٹونیو تاجانی نے مداخلت کی. انہوں نے یان کلاڈ یونکر کے الفاظ کو پارلیمنٹ کی تعظیم کے خلاف قرار دیا.
پلیز جناب صدر, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ احترام کی حدود کا خیال رکھیں. آپ یورپی پارلیمنٹ پر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن کمیشن پارلیمنٹ کو کنٹرول نہیں کرتا, یہ پارلیمنٹ ہے جو کمیشن کو کنٹرول کرتی ہے.
لیکن مسٹر یونکر نے اس مداخلت کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا.
پارلیمنٹ میں کمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ارکان ہیں, آپ مضحکہ خیز ہیں.
بظاہر انتہائی غصے میں دکھائی دینے والے پارلیمنٹ کے سربراہ مسٹر تاجانی نے ایک مرتبہ پھر مسٹر یونکر کو روکنے کی کوشش کی.
پلیز آپ میری درخواست سنیں, میں نے آپ سے کہا کہ آپ مختلف زبان استعمال کریں, ہم مضحکہ خیز نہیں ہیں, پلیز پلیز.
لیکن یان کلاڈ یونکر اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اسے دہراتے رہے.
میں آئندہ کبھی بھی اس اجلاس میں نہیں آؤں گا, کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کمیشن پارلیمنٹ کے زیر کنٹرول ہے, لیکن پارلیمنٹ کو بھی چھوٹے ملکوں کے صدور کا احترام کرنا ہوگا جو اس وقت پارلیمنٹ نہیں کر رہی.
اسٹراسبرگ میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار ایڈم فلیمنگ کے مطابق ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی یورپی ادارے کا سربراہ عوامی سطح پر کسی دوسرے ادارے کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گرمیوں کی تعطیلات سے پہلے کے آخری اجلاس کے دوران ہال تقریباً خالی تھا, اور مسٹر یونکر اور مالٹا کے وزیر اعظم کے ساتھ آئے وفود کو ملا کر صبح چیمبر میں موجود افراد کی تعداد 100 سے بھی کم تھی. ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ نے بی بی سی کے نامہ نگار کو بتایا کہ بہت سے ارکان تو پہلے ہی اپنی گرمیوں کی چھٹیاں شروع کر چکے ہیں. اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کے حکام یقینی طور پر مسٹر یونکر کی کھلے عام تنقید پر برہم ہوں گے. مسٹر یونکر اور یورپین پارلیمنٹ کے صدر انٹونیو تاجانی کے درمیان ہونے والی تلخی مالٹا کے وزیر اعظم کے پناہ گزینوں کے بحران سے نبٹنے کے لیے یورپ کی حکمت عملی سے متعلق اندازوں پر حاوی رہی. وزیر اعظم جوزف ماسکٹ نے صورتحال کو مکمل ناکامی قرار دیا اور یورپ کی اقدار پر ایک بے لاگ بحث پر زور دیا.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ یورپین کمیشن کے درمیان گفتگو کے سلسلے میں جو آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا. پاکستان واپس چلتے ہیں. وہاں سندھ اسمبلی نے کل نیب کو سندھ میں صوبائی افسران کے خلاف کارروائی کرنے سے روکنے کا قانون منظور کر لیا. میں نے اس کے اثرات و نتائج اور نشیب و فراز سمجھنے کے لیے وفاقی اردو یونیورسٹی کے پروفیسر توصیف احمد سے بات کی. جاننا چاہا کہ کیا اس سے سندھ کی صوبائی خود مختاری میں اضافہ ہوگا.
دیکھیے, صوبائی خود مختاری سندھ کے لیے بڑا سنجیدہ معاملہ رہا ہے پری پارٹیشن ڈیٹ سے, اور بڑی طویل جد وجہد کی ہے سندھ کے سیاسی کارکنوں نے صوبائی خود مختاری کو حاصل کرنے کے لیے. مگر ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ 2010 میں جب حقیقی طور پر 18ویں ترمیم ہوئی اور صوبوں کو وہ سارے اختیارات مل گئے جس کے بارے میں بات کرنا ایک زمانے میں غیر قانونی اور ملک دشمن سمجھا جاتا تھا, تو پھر کرپشن کا لیول بہت بڑھ گیا اور گورننس کی صورتحال بدترین حد تک چلی گئی. میرا خیال ہے کہ جن سیاسی کارکنوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں صوبائی خود مختاری کے لیے آواز بلند کی تھی, ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ ان کا یہ نعرہ جو ہے وہ بدترین طرز حکومت اور بدترین کرپشن میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس سے صوبائی خود مختاری بڑھے گی نہیں, بلکہ سندھ کا بحران مزید بڑھ جائے گا, اور وہ لوگ جو صوبائی خود مختاری کو کم کرنا چاہتے ہیں ان کو نئے جواز مل جائیں گے کہ کس طرح صوبائی خود مختاری کو کرپشن کو تحفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا.
تو کیا سندھ کی صوبائی حکومت میں اتنی قانونی, انتظامی اور عدالتی صلاحیت ہے کہ وہ واقعی بدعنوانی کو ختم کر سکے؟
نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے ایجنڈے میں بدعنوانی کا خاتمہ تھا ہی نہیں. اب یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ کوڑے کا مسئلہ جو گلی کا مسئلہ تھا وہ عالمی مسئلہ بن گیا, اور اس میں عالمی ادارہ صحت کو مداخلت کرنی پڑی کہ اس کے نتیجے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور یہ اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہی ہے. تو یہ سندھ میں یہ کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے, اس لیے کسی صورت بھی بدعنوانی نہیں رکے گی بلکہ بڑھے گی, اور سندھ کا جو افلاس ہے اس میں اضافہ ہوگا. مجھے تو خوف یہ ہے کہ غربت کی شرح بڑھے گی, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستانی ریاست کے, ان کا موقف مضبوط ہوگا.
اچھا, حالانکہ میں قافیے سے قافیہ نہیں بلانا چاہ رہا توصیف صاحب, لیکن ایک نظر اس پہ ڈالیں کہ صوبہ سندھ کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ بد انتظامی ہیں, یعنی بدترین حکمرانی اور سیاسی کشمکش کی زد میں ہیں. تو ایسے میں کیا سندھ بدعنوانی سے پاک ہو سکے گا؟
دیکھیے, سیاسی کشمکش تو نہیں اس طرح رہی سندھ میں 2008 کے بعد. ظاہر ہے ایم پی ایم کو شامل کیا پیپلز پارٹی نے تاکہ مشترکہ حکومت چلائی جائے, اور وہ ایک اچھا سیاسی فلسفہ تھا, مگر اس میں میرٹ کو برقرار رکھا جاتا اور گورننس کو برقرار رکھا جاتا, قانون کی بالادستی کو برقرار رکھا جاتا. مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کی حکومت آئے اور قانون کی جتنی دھجیاں اڑا سکیں اڑائیں. تو ہر شعبے میں بحران پیدا ہوا, اس حد تک بحران پیدا ہوا کہ انہیں خود اس بحران کو روکنے کے لیے اپنے وزیروں کو ہٹانا پڑا, سیکرٹریز کو ہٹانا پڑا. تعلیم کا شعبہ ہی لے لیں, کئی ہزار لوگ پیر مزید الحق کے زمانے میں ایسے بھرتی ہو گئے جو استاد بننے کے اہل نہیں تھے, ورلڈ بینک نے دھمکی دی کے گرانٹ بند کر دیں گے. سندھ کے آئی جی نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے گرے چھترا سے اوپر کے افسران کے تقرر و تبادلے کا, تو ان کا احتساب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو آج سے 4 سال پرانی ہے. اب یہ دوبارہ خواجہ صاحب کے جو اختیارات واپس لیے, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عام آدمی کی زندگی خراب ہوئی اور سندھ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہے.
تو پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں سر, تو بدعنوانی کا معاملہ اکثر ایک سیاسی ہتھکنڈے یا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس لحاظ سے نیب کو سندھ میں کارروائی سے روک دینا ایک بہتر قدم نہیں کہا جا سکتا کیا؟
دیکھیے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بدعنوانی کو بطور ہتھیار سیاست دانوں کے خلاف استعمال کیا گیا, اور سیاست دانوں کے بارے میں ایک خاص فضا بنائی گئی. اس میں کچھ باتیں صحیح بھی تھی اور کچھ غلط بھی تھی. مگر بدعنوانی کا آغاز پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا, جب ان کا خاندان اچانک 22 خاندانوں میں شامل ہو گیا. مگر کیونکہ وہ بلیک ایریاز ہیں فوج اور عدلیہ کے, ان کی بدعنوانی اس سے اتنے عام نہ ہوئے, نہ ان کے احتساب کا معاملہ ہوا, تو وہ اب تک مقدس گائیں سمجھی جاتی ہیں. جبکہ بدعنوانی کے بڑے معاملات فوج اور عدلیہ سے متعلق ہیں. سیاست دانوں نے بدعنوانی کی, اس کا نقصان بھی ہوا, अब इस पर बहस हो सकती है कि 70 साल में शासकदानों की बदगुमानियों का हजम और बाकी गैर मुंतखब इदारों के जो लोग हैं उनकी बदगुमानियों के हजम में कौन ज्यादा बड़ा है, किसका ग्राफ बड़ा है, मगर ये बात सही है कि वो दूसरा हिस्सा महफूज है, उसके बारे में माइंड सेट नहीं है तो सारा नजर सियासतदानों पर गिरता है। मगर उसके बावजूद ये हकीकत है, बदगुमानी की वजह से तरक्की रुकती है, गुर्बत की शरह में इजाफा होता है और सिंध में ये सब कुछ हो रहा है। तो सिंध में इस हथियार को रोक नहीं पाएंगे कि ये अपने पास इख्तियार ले ले, उनका कोई इदारा जो है वो बनाए, वो एहतसाब करे, और इससे नए मसाइल पैदा होंगे और इससे जमहूरियत के मुस्तकबिल पर फर्क पड़ेगा।
وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ پروفیسر توصیف احمد صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے۔ سہر بھی انہیں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔ دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں ہونے والے آئل ٹینکر کے حادثے میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں کی ایک بڑی تعداد جاں بحق نہ ہو سکی۔ لاہور اور ملتان میں زیر علاج زخمیوں پر امریکہ سے حاصل شدہ جلد کے عطیات کے ذریعے پیوند کاری کی جا رہی ہے، لیکن جلد کی پیوند کاری ہے کیا؟ اس کے عطیات پاکستان میں دستیاب کیوں نہیں؟ اس حوالے سے نامہ نگار عمر دراز نے جنہ اسپتال لاہور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سہیل سکلین سے بات کی۔
اسکن کرافٹنگ ایک بڑا ہائی ٹیک پروسیجر ہے جس میں ہائیلی سکلڈ جو ہمارے برن اسپیشلسٹ اور پلاسٹک سرجنز ہیں اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کی ضرور اس کو بڑا اہمیت ہے اور اس کو یہ ضروری جانا گیا کہ اسکن گرافٹنگ کے لیے ہم اسکن جو ہے وہ لیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کونسلیٹ جنرل جو امریکہ میں ہے اس نے فوراً جو ہے ایک انٹرنیشنل این جی او جو کہ ڈونیشن پہ اس نے یہ ہمیں جو اسکن گرافٹ دیے ہیں، اور یہ 100,000 اسکوئر سینٹی میٹر کے گرافٹس ہیں، 3 باکسز میں آئے۔ ان کا اسپیشلائز کنٹرول ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس ٹیمپریچر میں کولڈ چین کا ایک میکانزم ہے، اس کے ذریعے یہاں پہ یہ بائی ایئر آئے۔ ان اسکن گرافٹس کے ذریعے کل دو ہمارے برن ہٹ وکٹمس کے جو ہے ان کی گرافٹنگ کی گئی ہے اور 2 کی مزید آج کی جائے گی، اور اس میں اسی طرح ملتان میں کل ہوئے 2 گرافٹ اور آج بھی ہوئے۔
یہ جان بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا یہ ریسٹرکچرنگ میں مددگار؟
یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے مددگار ہے، کیونکہ جب برن ہوتا ہے تو ہیمو ڈائنمک ساری چینج ہوتی ہے، ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں، انسانی جان ایک فائٹ کر رہی ہوتی ہے، اس فائٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پروٹیکٹیو لیئر دیتے ہیں تو اس سے بھی بہتری آتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آپ اپنے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے اسکن بینک ہے، ہمارے ہاں بھی اسکن بینک ہے، اسے ایلوگرافٹ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سنتھیٹک مٹیریل بھی یوز ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹ بھی موجود ہیں۔ ہم پہلے بھی ان کولیبریشن ہیں، ہالینڈ سے بھی ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی۔
تو سر یہ پاکستان میں کیوں نہیں، جب باہر سے کیوں منگوانے پڑے؟
دیکھیں یہ ایک کلچرل ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کڈنی ڈونیٹ ہوتے ہیں اور ہم فردر آگے چل رہے، کیونکہ اس حوالے سے ہم آلٹرنیٹ جو اسکن کیئر لیئرس تھیں وہ یوز ہو رہی تھیں، اور دوسرے ہالینڈ وغیرہ سے بھی ہمارے پروفیسر معظم تارڑ ہیں وہ منگواتے ہیں، لیکن یہ تو ایک فری آف کاسٹ، اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک ڈونیشن دیا گیا جو پاکستان کونسلیٹ جنرل نے وہاں پہ، جو ہماری کمیونٹی ٹیشو سروسز انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، مائک بلیئر از دی چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کے ذریعے اور ہمارے فیصل ترمزی کونسل جنرل ہیں، انہوں نے یہاں رابطہ کیا اور یہ فوراً اس کی استعمال میں آئی۔
اگر یہ پہلے ہوتا تو لوگوں کی جان بچ سکتی تھی؟
نہیں, جان سے تو اس کا کوئی ڈائریکٹ جان تو دیکھے, ایکیوٹ برن میں جو جان ہے وہ تو ہیومن ڈائنمکس, ہیومن ڈائنمکس کا رول ہے, انجریز کو کیسے آپ نے سیفٹی کیسے دینی ہے. تو اب میرے خیال میں تو پریونشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو برن سیفٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے, برن پریونشن پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو وہ اویئرنیس ہم جب ریز کریں گے تو اویئرنیس ریز کرنے سے جو ہے پریونشن بہتر ہوگی. جب پریونشن ہوگی تو ہیلتھ پروموشن کے کئی چیپٹر کھل جائیں گے.
یہ تھے ڈاکٹر سہیل سکلین جو ہمارے ساتھی عمر دراز دنگیانا سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں پاک افغان سرحد چند دنوں مہینوں سے نہیں بلکہ برسوں سے بند ہے. باجوڑ فاٹا کے ساتھ ایجنسی میں سے ایک ہے. یہاں 2008 میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا اور 2013 میں کنٹرول پولیٹیکل انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا. باجوڑ کے راستے افغانستان کے ساتھ تجارت کے حجم اور معاشی صورتحال کے سرکاری اعداد و شمار تو موجود نہیں, لیکن چیمبر آف کامرس کے اندازوں کے مطابق اس سرحدی راہداری سے سالانہ 50 ارب کی تجارت ہوتی تھی جو اب صفر ہو چکی ہے. ہماری ساتھی فرد جاوید گزشتہ دنوں باجوڑ ایجنسی گئیں اور اس کے بارے میں یہ رپورٹ دی.
باجوڑ ایجنسی کا عنایت کلے بازار. 2008 سے پہلے القاعدہ اور کلدم تحریک طالبان پاکستان جیسی شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا. سینکڑوں چھوٹی بڑی دکانوں پر مشتمل اس بازار کے منتظم حاجی محمد خان ہیں.
حکومت نے مکمل آپریشن کیا, یہ مارکیٹ 2 دفعہ حکومت نے مکمل تباہ کیا. اس وجہ سے کہ ادھر طالبان زیادہ آتے تھے, ادھر مراکز بھی تھی, ادھر فیصلے لوگ کرتے تھے, ادھر آتے تھے بہت زیادہ تھے. ادھر سیکورٹی کا نام ہر کوئی چیز بھی نہیں تھا, سارے طالبان کے طالبان تھے.
یہاں کے تاجروں کا شکوہ ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال تو بہتر ہو گئی مگر حکومت کی جانب سے یہاں تجارت کے فروغ, کاروبار اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. فوجی آپریشن سے پہلے ایجنسی کی تجارت کا سب سے زیادہ دار و مدار افغان سرحد پر تھا جس کو بند ہوئے ایک دہائی ہونے کو ہے.
وہ لوگ ادھر آتے تھے, وہ سودا ٹرکوں میں لے جاتے تھے اور یہ لوگ ادھر جاتے تھے, اپنے سامان ادھر لاتے تھے. وہ بند ہو گیا, اس پر اثر پڑا ہے.
ابھی اگر وہ کھولیں تو کتنا آپ کو فائدہ
ہوگا؟ فائدہ تقریباً 50% فائدہ تو ضرور ہوگا سرحد کھولنے سے.
باجوڑ چیمبر آف کامرس کے مطابق افغانستان کے ساتھ کپڑے اور ماربل کے علاوہ دیودار کی قیمتی لکڑی اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا کاروبار بھی کیا جاتا تھا. ایجنسی انتظامیہ وفاقی حکومت کی طرف سے مدد نہ ملنے, سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ کا احساس اور کئی سالوں سے بند پاک افغان سرحد کو ابتر معیشت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے.
معاشی استحکام کی بات یہ کہ یہاں پہلے بارڈر کھلا ہوا تھا, بارڈر سے سامان ادھر آتا تھا, یہاں سے لوگ جاتے تھے, وہ سب بند ہو گیا. تو معاشی جو ہے وہ پہ بالکل جام ہو گیا. فل اسٹیبلٹی کے لیے کم از کم اور 10 سال کا شدید محنت کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں جو جس طرح وعدے ہوئے ہیں این ایف سی کے اندر سب چیزیں, یہ تمام چیزیں ہمیں حق ملے, چیزیں ملے, اس کے ساتھ کرنٹ بجٹ کے ساتھ مشکل ہو جائے.
ایک طویل مدت تک دہشت گردی کا اہم ترین مرکز اور بڑے فوجی آپریشن سے متاثر ہونے کے باوجود یہاں تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں. سنگ مرمر سمیت قیمتی معدنیات سے مالا مال اس علاقے میں مشینیں بجلی نہ ہونے کے باعث بند ہیں, جبکہ زراعت کے شعبے میں بھاری ٹیکسز کی وجہ سے برآمدات بھی ختم ہو چکی ہیں. فرحت جاوید, بی بی سی, باجوڑ.
نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے والے جمعہ خان صوفی اب اپنی تیسری کتاب میں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنے کی کوشش میں ہیں. ان کی یہ تیسری کتاب غفار خان ریلکٹنٹ نیشنلسٹ کے نام سے ہے اور انہوں نے بعض قوم پرست رہنما سے متعلق روایتی خیالات کو جھنجھوڑا ہے. میں نے جمعہ خان صوفی صاحب سے بات کی, پوچھا کہ پہلی کتاب فریب ناتمام سے پختون قوم پرست خوش نہیں تھے, تو پھر یہ ایک بار ایسی ہی کتاب لکھنے کی سر ضرورت کیوں پیش آئی؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میں لندن میں تقریباً جلاوطن تھا تو مجھے سوچنے کا بہت موقع ملا.
ٹھیک ہے.
اور مجھے 2002 میں میں نے ایک کتاب پڑھی, وہاں پہ پڑھی ہوئی تھی, وہاں پہ ایک کرس ورژن, ایک پیٹر پلان کی کتاب ہے, ایک پروفیسر ہے اس نے لکھی ہے, وہ کرس پہ لکھی ہے, اس کا ایک ہی باب جو ہے نا وہ انڈیا کے بارے میں ہے. اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بالکل اچمبا ہوا کہ بھائی ہمیں جو ہماری ذہن میں بٹھایا گیا ہے, جو ہمیں پلایا گیا ہے, وہ تو بالکل الٹا ہے اس میں.
تو مجھے تجسس ہوا کہ بھائی یہ تو ہمیں دیکھے کہ ہم تو پشتون ایک کانگریس کے پیچھے چلتے رہے اور ہم ہمارے خدائی خدمت گاروں نے بہت قربانیاں دی, جیلوں میں گئے اور ان کے بچے اور نواسے وہ پوتے ابھی تک خوار پھرتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ جو فرنجز میں سوسائٹی کے دھکیل دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں تعلیم انہوں نے حاصل کی اور نہ تو کسی نے اپنے جائیداد بیچ دی اور زمین بیچ دی اور وہ بےچارے اس طرح رہ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ تو سارا کھیل ہم سے کانگریس نے کھیلا ہے اور کانگریس نے کھیلا اس لیے کہ ہمارے لیڈران صاحبان توقعات پہ چلتے تھے, سیاست پہ نہیں چلتے تھے. تو میں نے کہا کہ چلو یہ لائبریری میں سارا وہ ہے بڑا ہوا ہے, لائبریری میں جا کے گورنروں کی رپورٹ پڑھیں, یہ وائس رائز کی رپورٹ پڑھیں اور یہ جو ہمیں کولڈ وار مینٹلٹی نے ہمارے ذہن میں جو بٹھایا تھا کیونکہ ہم ہر چیز جو انڈیا کہتی تھی وہ اسی کو ہم فالو کرتے تھے, وہ سب چینن تو تھا ہمارا تابا اور قبلہ لیکن وہ جب پتا پڑ گیا کہ سارا کیا کھیل تو ہمارے ساتھ کانگریس نے کہ مسلم لیگ بےچارے تو آشنی رول پلے کر رہی, تو اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ لی.
تو
وہ جو رہے ہیں جو بےچارے رہے ہیں خدائی خدمت گار رہے ہیں ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں تعلیم یافتہ ہو گئے کہ وہ پڑھے کہ بھائی کیا ہوا اس ملک میں اور ہمارے.
تو جمعہ خان صوفی صاحب آپ نیب کے ساتھ طویل عرصے سے منسلک رہے تو اب کیوں آپ ان کی کمزوریاں یا خامیاں سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میری طرح بہت سے لوگ ان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے اور اب بھی کچھ چل رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. تو مجھے تو پتہ پڑ گیا نا, میں تو تعلیم یافتہ تھا, میں تو ان پڑھ تو تھا ہی نہیں جو ان کے پاس. تو زیادہ تر ہمارے بےچارے گاؤں کے ان پڑھ چلتے تھے غفار خان کے پیچھے, لیکن وہ ان کی ذہنی پہنچ اس حد تک تھی کہ وہ کانگریس سے ساری توقعات کانگریس سے وابستہ کیے رکھے تھا اور کانگریس ہی نے دھوکہ دیا.
اچھا
تو وہی عام لوگ جو اس سے پہلے ملا کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ ایک بات کبھی دوسری بات شریعت کرتے تھے اور یہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے, اس نے ان میں ایک سیاسی بیداری پیدا کی, ایک کامریڈ شپ پیدا کیا اور لوگوں میں وہ جو سیلف کنٹین ولیجز میں رہتے تھے وہ ان کے درمیان ایک سولیڈریٹی پیدا کی. یہ بہت ساری باتیں میں نے لکھی ہیں اس میں کتاب, لیکن یہ ہے کہ اوپر جو کھیل آئینی کھیل چل رہا تھا کانگریس ورسز مسلم لیگ سمجھ رہا.
کیا آپ نے اس چیز پہ غور کیا جمعہ خان صوفی صاحب کہ خواہ وہ غفار خان صاحب ہوں, قائد اعظم ہوں یا کوئی اور رہنما پاکستان میں, لوگ ان کی خامیوں پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے, انہیں صرف عظیم عظیم اور عظیم ہی تصور کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی خامیوں پر بات نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟
آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو کلیشیز انہوں نے پیدا کی, جو سٹیریوٹائپس رہ گئے ہیں ہماری ذہنوں میں, وہ سٹیریوٹائپس تو یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان میں تو قائد اعظم کے بارے میں کوئی تنقیدی بات نہیں سنی جا سکتی, اسی طرح ہمارے جو فالوور تھے باچا خان کے ان کے ذہن میں بھی اس طرح سٹیریوٹائپس تھے, اور ہمارے جو لیفٹس تھے جو کولڈ وار کے لاجک کے تحت وہ کر رہے تھے وہ بھی ان کے ذہن میں بھی کچھ کلیشے اور کچھ ٹیبوز اور یہ چیز آئے ہیں. تو وہ ہمیں ایک کمپریہنسیو ایسی کہ ہم ہر پہلو پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہر پہلو پہ ہمیں کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے اور کرٹیسائز کر کے پھر ہمیں اپنا رابطہ ڈھونڈنا چاہیے.
تو اس نئی کتاب کا آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہوگا اور کس کو ہوگا؟
اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ لوگ پڑھیں گے اور ایک دوسرا جو ورژن ہے جو ہمیں بٹھایا ہماری ذہن میں بیٹھ گیا تھا اس ورژن سے ایک دوسرا ورژن وہ پڑھ لے تو ان کو پتہ پڑ جائے گا کہ بھائی ہماری غلطیاں کہاں تھی.
غفار خان ریلکٹنٹ نیشنلسٹ کے مصنف جمعہ خان صوفی بی بی سی سے بات کر رہے تھے اور اسی پر سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عنبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر, اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے جیمز لوس. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
وزیراعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پیناما لیکس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان قطری شہزادے حمد بن جاسم کا بیان ریکارڈ کرنے قطر پہنچے ہیں، جبکہ ٹیم کے باقی 4 ارکان نے وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز سے پوچھ گچھ کی ہے۔ انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی 3 روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں مسٹر مودی اور ان کے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نیتن یاہو زراعت، خلائی ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت کا اعلان کریں گے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں 3 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد چین اور روس نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روک دے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔